الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة الفرقان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے چوتھے رکوع کا مطالعہ اس وقت جاری ہے. گزشتہ جو آیات ہم نے سمجھی تھی ان میں پچھلے رسولوں اور ان کی قوموں کا مختصراً ذکر آیا تھا, جس کی حکمت یہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور پچھلی قوموں کے واقعات اور حالات کو بار بار ذکر کیا ہے ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے. ہر دور میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جو معاذ اللہ کبھی خدائی کا دعویٰ کریں گے, ظالم بنیں گے, جابر بنیں گے. ایسوں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ قرآن میں بار بار ذکر فرماتا ہے. ہر دور میں یہ ظالم و جابر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے اہل ایمان پر, ایمان والوں کو مشکلات سے گزارا جائے گا, اس کی وضاحت بھی قرآن کرتا ہے. پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اہل ایمان کے اور ظالمین کا خاتمہ کیا جاتا ہے. یہ حکمتیں جو قرآن حکیم بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے, اس سے کہ ہر دور میں حق و باطل کا معارکہ کشمکش کے اعتبار سے جاری رہے گا, تو ہر دور کے ظالموں اور جابروں کے لیے عبرت بھی ہے اور ہر دور کے اہل ایمان کے لیے سبق آموزی اور تسلی کا سامان بھی ہے. گزشتہ مرتبہ ہم نے چند رسولوں کا مختصراً ذکر سمجھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا, ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی اور رسول تھے ان کا تذکرہ آیا, نوح علیہ السلام کا ذکر آیا, قوم عاد و ثمود کا تذکرہ آیا, اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہم جنس پرستی کے گندے گھناؤنے فعل میں مبتلا ہو گئی تھی اس بستی کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ بھی آیا تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہو رہی تھی. سورہ فرقان مکی سورت ہے, اس کا بیان جاری ہے ابھی, اور مکی دور میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے مشرکین کے سرداروں کی طرف سے اہل ایمان پر. اس تناظر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو تسلی دی جا رہی ہے اور ہدایات عطا کی جا رہی ہیں. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 41 سے اب بات ہم شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا, وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, احاد الذی بعث اللہ رسولا, یہ ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. معاذ اللہ, کبھی ان کا کہنا یہ ہوتا کہ یتیم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا. آپ کے علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد چھوٹی عمر میں جب آپ تھے, بلکہ دنیا میں تشریف لائے, انتقال فرما چکے تھے. آپ کی والدہ بھی چھوٹی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے 6 برس کی تشریف لے گئی تھی دنیا سے, تو یتیمی کی زندگی تو بہرحال آپ نے گزاری. تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اللہ کو ایک یتیم ملا ہے اپنا رسول منتخب کرنے کے لیے. معاذ اللہ, کبھی کسی نے کہا کہ اللہ کو طائف کا یا مکے کا کوئی سردار نہیں ملا کہ اللہ اپنی رسالت اس کو عطا فرماتا. یوں یہ مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک اور اعتبار سے دیکھیے, 40 سال کی عمر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے صادق کا اور امین کہا, اپنے فیصلے آپ سے کرائے, اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے رکھوائیں. لیکن جیسے ہی آپ نے کلمہ توحید کا نعرہ بلند کیا اور آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, یہی لوگ دشمن ہو گئے. جو کل صادق اور امین کہتے تھے, اپنے فیصلے کراتے تھے, اپنی امانتیں رکھواتے تھے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ, یہ تو جھوٹے ہیں معاذ اللہ, یہ تو جادوگر ہے معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. یعنی جب اللہ کی طرف بلایا گیا, اللہ کی توحید کی بات کہی گئی, اللہ کی بندگی کی بات کہی گئی, تو کل تک جو اعزاز دے رہے تھے, اکرام کر رہے تھے, اب وہی دشمن بنے بیٹھے ہیں. آج کے دور میں بھی ایسا ہوگا, جب تک فلمیں ڈرامے ناچ گانے چل رہے ہوں تو دوست سب خوش ہوتے, لیکن کوئی ایک دوست نماز کی طرف آ جائے, دین کی طرف آ جائے, اس کے چہرے پہ سنت رسول کی بہار آ جائے, اب وہی دوست کیا کہتے ہیں, مولوی ہو گیا ہے, اب وہ برے لگنے وہ اس کو برا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں نا. فلمیں چل رہی تھیں, ڈرامے چل رہے تھے, ناچ گانے چل رہے تھے, سب خوش تھے, نماز کی طرف آ گیا, چہرے پہ سنت کی بہار آ گئی, کسی بیٹی بہن نے پردہ کرنا شروع کر دیا, اب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ تو آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے, سارے مطمئن تھے, لیکن جیسے دین کی طرف کوئی آئے, دین کی دعوت دینا شروع کر دیں, تو اپنے گھر والے بھی, خاندان والے بھی, کبھی کبھی پورا میڈیا, پوری پوری قوم اس کی مخالفت پر آ جاتی ہے. نگاہوں کو کھلا رکھیں. آج ہم انہی طرح کے معاملات سے گزر رہے ہیں. گالیاں کوئی دے رہا ہو تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن نماز کی دعوت دے تو لوگ دشمن ہو جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گانے چل رہے ہوں, فلمیں گھر میں چل رہی ہوں, زیادہ نوٹس نہیں لیا جاتا, لیکن درس قرآن کا کوئی اہتمام اپنے گھر میں کرائے تو گھر والے مخالفت پر آ جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچیں کہاں اب ہماری مخالفتیں ہو رہی, ہم سے مرا پورے معاشرے کی یقیناً بات ہو رہی, کہاں ہماری مخالفت ہو رہی ہے اور کہاں ہم ایک دوسرے سے خوش ہیں. پورا آوے کا آوا بگڑ چکا ہے, اللہ ہمیں معاف رکھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی کہا, نبی انہوں نے تو آپ کو مذاق بنا رکھا ہے معاذ اللہ, اور آپ کے متعلق کامنٹس پاس کر رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تسلی آ رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے. آگے شاد ہوا, ان لوگوں نے کہا کہ قریب تھا کہ یہ تو رسول جو بنے بیٹھے معاذ اللہ, یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دیں. لولا ان صبرنا علیہا, اگر ہم ان پر جمے نہ بیٹھے رہے. یہی زمان جاہلیت اور اس سے پہلے کے لوگوں کا معاملہ تھا. پیغمبروں کو کیا کہتے تھے, تم ہمارے باپ دادا کے طریقے سے بیٹھانا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو ان بتوں کی پرستش کم چھوڑ دے, یہ کیسی دعوت تم لے کر آئے ہو؟ یعنی بت پرستی پر خوش ہیں, توحید پر خوش نہیں, باپ دادا کی غلط طریقوں پر خوش ہیں, پیغمبر جو بات بتائے اس پر خوش نہیں. ہم بھی اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں, کن باتوں پر آج ہم خوش ہیں, کن باتوں پر ناراض ہیں, کن باتوں کے لیے قوم کے پاس وقت ہے, کن کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. آگے ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے, مخالفت کرنے والوں کے لیے, پیغمبر کی دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے. ارشاد ہوا کہ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا, ان قریب جان لیں گے, جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کون راستے سے بدترین گمراہی کی طرف چلا گیا ہے. موت تو آئے گی بھائی, آج جو دعوے کرنا چاہو کر لو, جو مذاق اڑانا چاہو مذاق اڑا لو, جو کرنا چاہو کر لو. اللہ نے آج عمل کا موقع دیا ہے, کل جزا ملے گی. ادھر عمل کا موقع, کل جزا ملے گی, بدلہ ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرے کے برابر بھلائی ہوگی انسان اسے دیکھے گا, ذرے کے برابر برائی ہوگی وہ بھی اس کو موجود پائے گا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. جو کرنا کر لو, کسی بزرگ نے کہا بھائی جو کرنا کر لو مگر سوچ لو کل جواب دینا پڑے گا. کسی نے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ گناہ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کوئی ایسا مقام تلاش کر لو جہاں اللہ تمہیں نہ دے کے وہاں جا کے گناہ کر لو. تو آج بھی محفوظ نہیں, بچت نہیں ہے, اللہ کی نگاہ میں ہے, لیکن اللہ نے موقع دیا عمل کا تو جو چاہو کرو. کل پیشی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے, سب حساب کتاب ہو جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اس کے بعد ایک بڑی ہلا دینے والی آیت ہے قرآن حکیم کی. ایک تو شرک وہ ہوتا ہے نا کہ انسان کسی بت کے سامنے سجدہ کرے, عقیدے کا شرک ہوتا ہے یہ کہ انسان کے عقیدے میں شرک آ جائے, وہ اللہ کی بجائے کسی اور کو معبود بنا لے. کچھ عمل میں بھی کوتاہیاں ایسی ہو جایا کرتی ہیں جو شرک جیسی ہوا کرتی ہیں, لیکن عمل کے شرک کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, ارائید من اتخذ الہہ ہواہ, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھلا آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے, افانت تکون علیہ وکیلا, تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ اس کے نگہبان ہو جائیں گے, اس کی پشت پناہی کر پائیں گے؟ قطعا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطاب فرما کر ایسے مواقع پر ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہوتی ہے کہ جو آج اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے, کل کوئی اس کی نگہبانی کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی کل اس کی طرفداری کرنے والا نہیں ہوگا. یہ تو دنیا میں ہے معاملہ, جرم کرتے ہیں اور مجرمین ملک سے باہر بھی بھاگ جاتے ہیں, جرم کرتے ہیں ملک بے دن دناتے پھرتے ہیں, جرم کرتے ہیں اور مزے بھی اڑاتے معاشرے کے اندر, دنیا کی عدالت سے چھوٹ جاتے ہیں, بلکہ دنیا کی عدالت میں پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی. یہ اندھیر نگری دنیا میں تو چل جائے گی, اللہ کے ہاں نہیں چلے گی. اللہ کی عدالت میں کوئی اندھیری کا معاملہ نہیں ہے, وہاں تو عدل ہوگا, انصاف ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق. تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے, کوئی ان کا نگہبانی کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن خواہشات کی پیروی کو کیا فرمایا, ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ. الہ کہتے ہیں معبود کو, کلمے میں پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہاں کس کو بتایا گیا معبود بنا لیا گیا؟ خواہش نفس کی پیروی کو. اے نبی علیہ السلام، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا معبود؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے واضح، لیکن دل چاہ رہا ہوتا ہے کچھ اور، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دل کی بات مانی جائے تو حکم کس کا مانا؟ دل کا، اپنی خواہش نفس کا، تو معبود کون ہوا؟ اللہ تو نہ ہوا نا، ٹھیک ہے بھائی؟ فجر کی نماز کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. قرآن نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. معلوم ہے نا، پانچ وقت کی نماز روزانہ فرض ہے. اکثر و بیشتر نیند کا غلبہ وہ تو ہے غفلت، ایک آنکھ کھل گئی نفس کہہ رہے سوئے رہو، چند دنوں بعد ہوگا بھائی ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنے میں دشواری ہوگی، سردی آ رہی، چلو اٹھ کے بعد میں تم قضا کر لینا. اللہ کہتا ہے مقرر اوقات میں فرض ہے، نفس کہتا ہے تھوڑا اور آرام کر لو، بات مان لی ہم نے اگر نفس کی، بڑا کون ہوا؟ ہے خطرناک بات کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ دکان پر بیٹھے ہوئے دو گاہک کھڑے ہوئے، دو کسٹمر کھڑے ہوئے، پھر چار اور آ گئے، لگے پڑے، نماز کا وقت ہی نکل گیا. اول تو جماعت سے ادا کرنی ہے، جماعت کی پابندی ہے مردوں کے لیے. اب اگر حیا علیہ السلام کی آواز آ رہی، اللہ اکبر کی آواز آ رہی، اور بندہ اس کی فکر ہی نہیں کر رہا، نہیں ذرا میں اس کو نمٹا لوں، اس کو نمٹا لوں، تو کس کی پیروی ہو رہی؟ خواہش رس کی پیروی ہو رہی، یا مال معبود بن رہا ہے؟ حدیث شریف ہے، تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہمی، بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ. اللہ کی محبت پیچھے رہ گئی، مال کی محبت اوپر آ گئی، اللہ کا حکم رہ گیا، مال کی محبت میں آگے بڑھ گیا، معبود ہو گیا کون؟ مال. یہ وہ معاملہ ہے شرکیہ افعال جیسی حرکتیں جو ہم مسلمان معاشرے میں رہنے والوں کے مسائل ہیں، یہ مسلمانوں کے معاملہ. ہم بھی ذرا ویٹش تو کریں، اللہ بڑا ہے کہ نفس کی خواہش؟ مال بڑا ہے کہ اللہ کا حکم؟ قربانیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، مگر دل چاہ رہا ہے کہ میں 1.5 لاکھ روپے کا بیل لا کے محلے میں کھڑا کروں تاکہ واہ واہ ہو جائے، تو دل کی چاہت پر عمل ہوا نا، اللہ کے حکم پر تھوڑا ہی عمل ہوا. اللہ کا حکم تو یہ کہ یہ اعلان کرو، سورہ الانعام آیت نمبر 162، قربانی کی دعا میں بھی پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس آیت کی تلاوت کرنی چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور بے شک میری قربانی اور بے شک میرا جینا اور بے شک میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. بسم اللہ، اللہ اکبر. اور دل میں کیا تھا؟ لوگ واہ واہ کریں، 1.5 لاکھ کا بیل آیا. معاف کیجئے گا، میں نے ذرا کم رقم بتا دی آپ کو، اب تو 1 لاکھ روپے کا تو بکرا بھی آ رہا ہے، تو آج کل 6-6 لاکھ روپے کا بیل، 10-10 لاکھ روپے کا بیل. کیوں؟ چاہت یہ ہے کہ واہ واہ ہو جائے ذرا محلے کے اندر، ذرا دنیا دیکھے کہ ہم نے 7-10 لاکھ روپے کا بیل اللہ کی راہ میں قربان کیا، دنیا دیکھے، چاہت تو یہ ہے نا. اس چاہت پر بھی چھری پھیرنی ہے بھائی، خالی بکرے کے گلے میں چھری نہیں پھیرنی، اپنی خواہش نفس پر بھی چھری چلانی ہے. یہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان قربانیوں میں. قرآن نے فرمایا سورہ الحج آیت نمبر 37 میں، 37 میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو نہ ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت، کتنا کلو وزن نکلا، کتنا کلو گوشت نکلا، یہ تھوڑی چاہیے اللہ کو. ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے، اس سے محبت کتنی پیدا ہوئی. آج گردن جانور کی جس پہ چھری پھر گئی، وقت آئے اس کے دین کا تقاضا، اپنی گردن پیش کرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیت کی قربانی، اولاد کو دین کے لیے لگانا، اور نفس کی قربانی، خواہش نفس کی قربانی، یہ ہے کہ نہیں دل کے اندر؟ یہ سب کچھ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، یہ تقوی کے جذبات ہیں جو اللہ کو پہنچتے ہیں. نماز کی مثال اور قربانی کی تو مثال دی گئی، شب و روز کے معاملات میں دیکھ لے نفس کیا کہتا ہے، اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو. اللہ ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نفس کا غلام اور بندہ بننے کی بجائے اللہ اپنا ہی بندہ بننے اور اپنی اور اپنے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ یعنی معبود بنا لیا، تو کیا ایسے پر آپ نگہبان ہو سکیں گے؟ قطعا نہیں، ہر ایک اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. قرآن نے بتایا سورہ مریم آیت نمبر 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. سورہ البقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے جو آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254، وہاں فرمایا گیا کہ لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی. سورہ لقمان کے آخر میں آیا باپ بیٹے کی جگہ، بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا، ہر ایک کو اپنا حساب خود پیش کرنا ہوگا، اپنا جواب خود دینا ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ نہیں، انہم الا کل انعام، نہیں نہیں یہ تو چوپایوں کی طرح جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اول سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی سخت بات کہتا ہے قرآن، اور ایک سے زائد مرتبہ کہتا ہے. اے نبی یہ سنتے ہیں؟ نہیں نہیں سنتے نہیں، یہ عقل سے کام نہیں لیتے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اسی انداز کو قرآن نے اختیار فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، ارشاد ہوا کہ لہم قلوب لا یفقہون بها، ولہم آذان لا یسمعون بها، ولہم اعین لا یبصرون بها، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. پڑھیے ان آیات کو خود جا کر، یہ سورۃ اعراف ہے، 8ویں 9ویں پارے میں آتی ہے، اور 9ویں پارے میں جا کر یہ آیت ملے گی آپ کو، الاعراف 179. ان کے دل ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں، یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، یہی غافل ہیں. کیا یہ کافر کی آنکھیں نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی. ابو جہل کی آنکھیں تھیں؟ بالکل تھیں، دیکھتا تھا. ابو جہل کے کان تھے؟ بالکل تھے، سنتا تھا. ابو جہل کا دل تھا؟ بالکل تھا، دھڑکتا تھا. مگر روح کی سطح پر دیکھنا، روح کی سطح پر سننا، اللہ کی معرفت کا دل میں آنا، اس کی کوشش نہیں کی. انسان وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے جو با مقصد زندگی بسر کرے. انسان بھی اگر نرا حیوان بن کر کھائے پیے موج اڑائے تو جانور انسان میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جب ہم نے اپنے بچے کو پیزا کھلایا 1500 روپے کا منگوا کر، تو کیا ہوا؟ چڑیا نے اپنے بچے کو دانا کھلا دیا، کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے بچے کا بھی پیٹ بھر گیا، چڑیا کے بچے کا بھی پیٹ بھر گیا. ہمارا بچہ اس کا جب ہضم ہوگا وہ بھی ویسٹیج فضلا بنے گا، پیشاب پخانے کی صورت میں چڑیا کے بچے کا عالم بھی ہو جائے گا، کون سی بڑی کمال کی بات ہے؟ جی ہم نے بنگلہ بنایا، ہم نے گھر بنایا، تو جی چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا اپنی بچے کے لیے، اور ایسا بنایا کہ وہ انجینئرنگ ہمارے پاس بھی نہیں. اللہ اکبر. جی ہم گھر بناتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ شہد کی مکھی بھی چھتہ بنا لیتی، کیا خوبصورت بناتی ہے. 50,000 تک سوراخ ہوتے ہیں چھتے میں، ہر سوراخ کی میجرمنٹ بالکل ایکول برابر ہوتی ہے. یہ کمال اللہ نے شہد کی مکھی کو دے دیا. آپ نے میں نے گھر بنگلہ بنایا، کون سی بڑی بات ہے؟ جی ہم سردی گرمی سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچاتے، جانور بھی بچا لیتے، کون سی بڑی بات ہے؟ جی ہم نے بڑا زبردست علاج کرایا اپنے بچوں کا، بڑا پیسہ خرچ کیا. او بھائی چیونٹیوں کے ہاں میٹرنیٹی ہومس بھی موجود ہیں اور علاج معالجہ بھی ہو جاتا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ تو کھائے پیئے موج اڑائے گرمی سردی سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچا لے، دیٹس اٹ. از دس دا اونلی پرپز آف لائف؟ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ اگر ہاں تو یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، تو ہم میں جانوروں میں کوئی فرق ہوا نہیں. اب آگے چلیے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے انسان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اللہ نے انسان کے سامنے فرشتوں کو جھکایا، اللہ نے انسانوں کے لیے کتابیں بھیجی، اللہ نے انسانوں کے لیے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے انسانوں کے لیے شریعت بھیجی، یہ سارا کچھ انسان کو دیا. کیوں؟ تمہیں مقصد دے کر بھیجا گیا. اب اگر انسان مقصد کو فراموش کر دے، وہ مقصد ایک لفظ میں کیا ہے؟ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا، عبادت. بارہا ان نشست میں بات آ چکی، آئندہ بھی آئے گی، 24 گھنٹے میں اللہ کی بندگی یہ عبادت ہے. انسان اس مقصد کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن اگر وہ اس مقصد کو بھلا دے، اس مقصد کو فراموش کر دے، اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرے اور محض کھائے پیئے موج اڑائے، تو قرآن کہہ رہے اب جانور ہی نہیں، بل ہم اضلوا سبیلا، بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر گمراہی کے اندر چلا گیا. ٹھیک، ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, کوئی مقصد ہے کہ نہیں, آیا زندگی کو ہم گزار رہے ہیں سوچ سمجھ کے یا زندگی ہمیں گزار رہی ہے. جب زندگی گزارے کسی کو تو وہ جانور کی سطح کی زندگی ہے بے مقصد, اور جب ہم گزاریں گے زندگی کو انشاءاللہ تو یہ با مقصد زندگی ہوگی, اور وہ ایک لفظ میں کیا ہے, مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی. اس کے بعد سورۃ الفرقان کا پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ بڑا انداز ہے خوبصورت قرآن کا, مضامین بار بار بدلتے ہیں تاکہ آدمی ہر وقت فریش رہے, لفظ تو غیر مناسب ہے لیکن بات سمجھ آ جائے گی, اکتاہٹ نہ آ جائے. مضامین بار بار بدلتے بھی ہیں, پھر مضامین کو اللہ تعالیٰ بار بار دہراتے بھی ہیں. اب وہ چند باتیں آ رہی ہیں جو پہلے بھی ہم نے پڑھی, لیکن کیا ہے, اللہ اپنی قدرتوں اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر بار بار فرماتا ہے تاکہ بندہ ان میں غور و فکر کرے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت میں اضافہ ہو. جتنا اللہ کی عظمت اور محبت دل میں بڑھے گی اتنا اللہ کی عبادت کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ. آگے ارشاد ہوا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے سائے کو دراز فرما دیا. یہ سورج کے معاملے کو دیکھو, اللہ کا کس قدر بڑا نظام, جس سورج کو ہم دیکھتے ہیں یہ اس زمین سے 1.3 ملین ٹائمز 13 لاکھ گنا بڑا ہے, کم و بیش 13 لاکھ گنا بڑا ہے کم و بیش. یہ سن کر ہی ہم تو دنگ رہ جاتے ہیں نا. پھر یہ زمین کا جو سولر سسٹم ہے نظام شمسی, یہ جس کہکشاں یعنی گیلیکسی کا حصہ ہے اس میں اس جیسے سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں سورج موجود ہیں. ان سینکڑوں ہزاروں کے اپنے اپنے سولر سسٹمز, جن میں سے ایک کی روشنی دوسری تک پہنچنے کے لیے لاکھوں نوری سالوں کی لائٹ ایئرز کی ضرورت ہوگی. یہ ایک گیلیکسی کہکشاں کا عالم ہے, اور ایسی ملینز لاکھوں گیلیکسیز ہیں نہ جانے کتنی جا جا کے بلیک ہولز میں ختم ہو جاتی ہے. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے سائنس کے تھرو, انسان دنگ رہ جاتا ہے. ہم تو ٹینشن میں ہیں نا, خالی کراچی کے 2 کروڑ, پاکستان کے 18 کروڑ, دنیا کے 7.5 ارب انسان, اور رب العالمین کی یہ قدرتیں, ذرا غور کرو اس پہ کس قدر وہ عظیم ہے, قدرتوں والا ہے, اس کی طرف توجہ کرو. جتنا اس کی عظمت کا ادراک ہوگا اتنا اس پر توکل بھی بڑھے گا, اس کی بندگی بھی ہوگی, اس کی طرف رجوع بھی ہوگا انشاءاللہ. فرمایا کہ دیکھو یہ دن رات کے نظام کو دیکھو, سورج کے نظام کو دیکھو. ہم سورج کو نکالتے ہیں, سایہ شروع ہوتا جو ہے, سورج اپنی انتہا پر پہنچتا ہے, سایہ پھر پھیلتے چلے جاتے ہیں, پھر وہ غروب کی طرف جاتا ہے. یہ سارے کے سارا معاملہ کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دلیلیں ہیں دن رات کے نظام میں, سورج کے نظام میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا, یعنی سکون کا باعث بنایا, نیند کو تمہارے لیے راحت بنا دیا, اور دن کا نظام کاہے کو دیا, اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تاکہ تم معیشت کے معاملات بھی پورے کر سکو. آپ غور فرمائیے, اللہ ہمیں 5 وقت کی تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. مزید اس میں غور فرمائیے, فجر سے لے کے ظہر تک کا وقفہ سب سے طویل دے دیا گیا, ایسے ہی ایک بڑا طویل وقفہ عشاء سے لے کے فجر تک دے دیا گیا, اور ترتیب فطری کیا بیان فرمائی, دن میں کام کاج کرو رات میں آرام بھی کرو, اور بقیہ نماز درمیان میں وہ جلدی جلدی آتے ہیں. اسی لیے کہ شام میں ہی جا کے آدمی تھوڑا فارغ ہوتا ہے, اور فارغ ہو کر کیا ہوتا ہم سب کو پتا ہے, تو بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرائے تاکہ تم غفلت کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. تو رات اللہ سبحانہ وتعالی نے آرام کو عطا فرمائی, دن اللہ تعالی نے روشن بنایا کام کاج کے لیے. آپ ذرا غور فرمائیے, قرآن فرماتا ہے سورۃ القصص میں آیت نمبر 70 اور 71 میں, بھلا غور کرو اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن کو تاریخ فرما دے تو کوئی ہے جو تمہیں رات کی روشنی عطا کر سکے؟ اگر اللہ ہمیشہ تم پر رات کو تاریخ فرما دے, بتاؤ کوئی ہے جو دن کی روشنی تمہیں عطا فرما سکے؟ ہم انگریزی میں اس کو کہتے ہیں, ہم اللہ کی ان قدرتوں کو, ان نعمتوں کو, انعامات کو اور احسانات کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. کہ اے سی کا بل آتا ہے نا گھر میں, اگر ٹائم پر پے نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم سب کو پتا ہے. ہاں کس قدر ظلم ہو رہا ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک بحث طلب بات ہے. یہ سورج کی کتنے عرصے سے روشنی زمین والے استعمال کر رہے ہیں, کوئی بل آیا کبھی اس کا؟ ذرا غور تو کریں اس کا, کس قدر بڑی نعمت اللہ کی. یہی سورج ہے جس کی تپش سے ہم گرمیوں میں بچتے ہیں, سائے میں بیٹھتے ہیں, پنکھا لگاتے ہیں, اے سی لگاتے ہیں, اور اسی تپش سے اللہ آم کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے جس کو ہم گرمیوں میں کھاتے ہیں. ذرا غور تو کس قدر نشانی ہے اس میں. لیکن کیا ہے, ہم گزر جاتے ہیں, ہم اس کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اردو میں محاورہ ہمارے مال مفت دل بے رحم والی بات ہے, مفت میں مل گیا نا, اللہ کے فضل سے ملا لیکن کچھ کرنا نہیں پڑا تو اس کی قدر کا احساس نہیں ہے. اور پھر دل بے رحم ہے ہمارا, نعمت استعمال کیے جاؤ مگر بھائی جس نے دیا اس کو یاد بھی تو رکھو. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا یاد دہانی کراتی ہے, الحمدللہ رب العالمین, کل شکر کل تعریف کل ثنا کل مدح اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صدیوں پہلے کتابچہ لکھتے ہیں, چھوٹا سا کتاب الصلاۃ نماز کے متعلق, صدیوں پہلے, اور فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا لوگوں کو, صدیوں پہلے کیا دور تھا ان کا ذرا غور کریں, کیا ہو گیا لوگوں کو ایسے ہی پڑھ کے نکل جاتے سورہ فاتحہ, کبھی تنہائی میں غور نہیں کرتے, ذرا رک کر غور تو کرو. جب تم کہتے ہو الحمدللہ تو شکر کس پر, اللہ کی کروڑ ہا کروڑ نعمتوں پر جس کا شمار بھی ممکن نہیں ہے. فبی ای آلائی ربکما تکذبان, ذرا غور تو کرو کیسے تم گزر جاتے ہو, مالک یوم الدین پر تو چلے جاتے ہو آگے, تمہیں کو آخرت کی جواب دے کا احساس رہتے ہیں کہ نہیں, کل وہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے, کیسے تم ایسے چلے جاتے ہو سورہ فاتحہ سے گزر جاتے ہو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, لازمن اللہ سبحانہ وتعالی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. یہ وہ فطری انداز ہے قرآن حکیم کا جو جا بجا بار بار آتا ہے. کیوں, ہم لوگ ہیں نا انسان, ہم لوگ ہیں انسان, الحمدللہ انسان کے متعلق ایک رائے ہے, یہ لفظ بنا ہے نسیان سے. نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا, اور اس بھول کا علاج ہے یاد دہانی, اور یاد دہانی قرآن کا خاصہ ہے, اور بار بار مضامین کو قرآن دہراتا ہے. اسی لیے قرآن اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے, الذکر کہتا ہے, تذکرہ کہتا ہے, ذکرا کہتا ہے, کہ یہ قرآن رب العالمین نے یاد دہانی کے طور پر عطا فرمایا. تو ارشاد ہوا کہ دیکھو رات اللہ نے تمہارے لیے پردے کی صورت میں اس کو عطا فرمایا, نیند کا ذریعہ بنایا, راحت کا باعث بنایا, اور دن کو تمہارے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا تاکہ تم کام کاج کر سکو. مزید ارشاد ہوا کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنی رحمت کے آگے ہوائیں وہ بھیجی جو خوشخبری سناتی ہیں. کیا مطلب, جب بارش کا موقع آنے لگتا ہے تو پہلے خوبصورت بھینی ہوائیں خوشبو والی چلنا شروع ہوتی ہیں, اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش کا موقع آنے والا ہے. ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور ہم نے آسمان سے بارش اتاری برسائی تاکہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اس سے مردہ شہر کو مردہ زمین کو زندگی دے دیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا, اور ہم اس سے پلائیں انہیں جو ہم نے پیدا کیے بہت سے چوپائے اور انسان. یہ بارش کا نظام دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی قدرت, سمندروں میں پانی موجود اوپر سے آیا, سمندروں سے ویپریشن ہوتی ہے, بخارات اٹھتے ہیں, یہ بخارات اوپر جاتے ہیں ان کے بادل بنتے ہیں, بادلوں کو اللہ محفوظ رکھ کر چلاتا ہے, پھر اللہ ان بادلوں کو پھاڑتا ہے, ان بادلوں سے ٹنوں کے حساب سے پانی زمین پر برستا ہے, بہت کچھ اللہ پہاڑوں پر گلیشیئرز کی صورت میں برف کی صورت میں جمع دیتا ہے. قرآن کہتا ہے ورنہ تمہارے بس میں نہیں تھا اتنے سارے پانی کو تم محفوظ رکھتے, پھر وہ گلیشیئرز کو پہاڑوں کی برف کو اللہ پگھالتا ہے, وہاں سے دریاؤں میں پانی پہنچتا ہے, تم بھی استعمال کرتے ہو, دریاؤں سے پھر سمندر کی طرف پانی نکلتا ہے, پھر وہاں بخارات بنتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے یہ بارش کا مل جانا. ہاں مزید فرمایا یہ اللہ قدرت بتا رہا ہے کہ دیکھو زمین مردہ ہوتی ہے, اللہ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندگی دے دیتا ہے, فصل آتی تم خوش ہو جاتے ہو. اسی طرح یاد رکھو بیج مردہ ہوتا ہے, اللہ بارش برساتا ہے, بیج کو زندگی مل جاتی ہے, تم بھی قبر میں جاؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے, اللہ اس زمین کو پھاڑ کر تمہیں بھی نکال دے گا. واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. جو مردہ بیج کو زندہ کرنے پر قادر, جو مردہ زمین کو زندگی دینے پر قادر, وہ اللہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے. ایک اور گہری بات, زمین مردہ ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ بارش برساتا ہے پانی کی, دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں, ان دلوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے اللہ قرآن کی بارش برساتا ہے. اولاً یہ قلب محمدی پر نازل ہوا قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آج اگر تمہارے دلوں میں مردگی آ گئی ہے، تمہارے دلوں میں اگر غفلت آ گئی ہے، تمہارے دل اگر سیاہ ہو چکے ہیں، غفلت میں ڈوب چکے ہیں، تو آؤ اس قرآن کی بارش کو برساؤ اپنے دلوں پر. کیوں؟ قرآن نے کہا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اللہ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات کو نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہو، اس سے مراد قرآن بھی لیا گیا، جب اللہ کا ذکر ہو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. تو دلوں کو زندگی دینے کے لیے اپنے دلوں پر قرآن کی بارش کو برساؤ. پھر جیسے بارش برستی ہے زمین پر اور بیج میں زندگی آتی ہے تو فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے. جب قرآن کی بارش کو برساؤ گے اپنے دلوں پر، تمہارے دل کی زمین زندہ ہوگی تو نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی ظاہر میں انشاءاللہ. اللہ یہ یقین ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس بارش کے عمل کو بھی ان کے درمیان تقسیم کر دیا، جہاں چاہے اللہ تعالیٰ برسائے. اب کراچی ماشاءاللہ اتنا بڑا شہر ہو گیا، اللہ اس کو امن و سلامتی عطا فرمائے. نور نازم آباد میں ہوتی ہے، ہم گھر پہ فون کر کے بنسوٹ میں معلوم کرتے، کہتے ہیں یا تو دھوپ نکلی ہوئی جی، کلفٹن سے چلتے ہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے، پی آئی ڈی سی پہنچتے بارش نہیں ہو رہی ہوتی، بنسوٹ میں داخل ہو رہے ہوتے بارش ہوتی ہے، پھر آگے فون کرتے ہیں جی صدر میں تو بارش نہیں ہو رہی. ایسے بھی مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ کی قدرت، جہاں چاہے برسائے، جس کو چاہے عطا فرمائے. کل اختیار اللہ کا، ایسے ہی ہدایت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. توفیق کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا. ارشاد ہوا کہ اکثر کا معاملہ کیا ہے؟ اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ناشکری پر ہی اڑے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ناشکری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دو تین منٹ میں ایک بات آپ کے سامنے اس کرنی ہے. ایک اطلاع شاید آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی، انگلینڈ میں کاؤنٹی ایسکس کے علاقے میں ایک پاکستانی مسلمان فیملی کے گھر کو جلایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ خبر اتنی مصدقہ ہے کہ جس فیملی کے لوگوں کو جلایا گیا ان کے رشتہ دار ہمارے جاننے والے ہیں. ڈاکٹر عبد الشکور ان کا نام ہے، اور ان کے پورے فلیٹ کو جلایا گیا انگریزوں کی طرف سے، انتہا پسند انگریزوں کی طرف سے، اور انہوں نے چھلانگ لگائی تو ان کی بچت ہوئی، اور ان کی 3 سال کی بچی کو لے کر وہ کودے، وہ اس وقت ہاسپٹل کے اندر ہیں. باقی ان کے 4 بچے ہیں جن کی عمریں ہیں 11 سال اور 9 سال، 12 سال، 11 سال، 9 سال اور 6 سال. یہ بچے جل گئے اس میں اور ہلاک ہو گئے، اور ان کی اہلیہ جو ہے ڈاکٹر وہ بھی ہیں، صبا عثمانی ان کا نام ہے، وہ بھی جل گئیں. تو کہا گیا کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنتے آخرت میں. اور وہ جو بچی ابھی ہاسپٹل میں 3 سال کی، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اس کے والد کی بھی حفاظت فرمائے. یہ تو ہو گئی دعا کی درخواست، ان کے لیے بھی کریں، اور جتنے بچے اور بچی ہم نے پچھلے جمعے بھی کی، جتنے بھی مسلمان ظلم کی وجہ سے اس وقت کشمکش میں ہیں موت اور حیات کی، اللہ ان کو بھی حفاظت میں رکھے، ان کو صحت عطا فرمائے. مگر آپ سے میں ایک بات عرض کروں گا، دل سے عرض کر رہا ہوں اور دل کے کانوں سے سنیے گا. اس کے متعلق مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ پٹی چلی ہے کسی ٹی وی میں، باقی اخبار میں کوئی خبر نہیں آئی، کہیں سے کوئی مذمت نہیں آئی، کسی صدر کا بیان نہیں آیا، کسی وزیر اعظم کا بیان نہیں آیا، اوباما کا بھی نہیں آیا، بان کی مون کا بھی نہیں آیا، یو این او کا جو ہیڈ ہے اس وقت. بہت بڑی فاحشہ عورت اداکارہ میڈونا، اس نے اپنے جسم پر اس بچی ملالہ کا نام لکھا، اللہ اس کو بھی شفا دے، لیکن ان میں سے کسی کا کوئی بیان نہیں آیا. کسی ہمارے ملک کے سیکولر مائنڈڈ آدمی کو، لبرل کو، اس پر بیان دینے کی ابھی تک توفیق نہیں ہوئی. اور جو ملالہ بچی کا معاملہ ہوا، اس کی خبر آدھے گھنٹے میں سی این این، اور اس کے 10 منٹ کے بعد پوری دنیا میں آ چکی تھی. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی عدل کی بات کریں، انصاف کی بات کریں. اگر ملالہ پر غلط ظلم ہوا، کائنات پر ہوا، شازیہ پر ہوا، وہ اس امت کی بیٹیاں ہیں، یہ غلط ہے، ہمیں اس کو غلط کہنا چاہیے، ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن جتنے زور سے وہاں مذمت ہوئی، ان بچوں کو بھی اس حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان ڈاکٹر صاحب کی بھی حیات کے لیے دعا کرنی چاہیے جو بچی بچ گئی اس کے لیے، اور کنڈیم کرنا چاہیے، اس پر کہانی آ رہی ہیں وہ جی وہ غلطی سے ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تو مسئلہ ہے. مسلمان پر الزام لگے تو بغیر تحقیق کے ثابت کر دیا جاتا ہے. کوریا کا ایک بندہ ایک امریکن یونیورسٹی میں 13 طالب علموں کو ہلاک کرتا ہے کلاس میں داخل ہو کر، بیان آتا ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اللہ کے بندوں مطلب کچھ تو خیال رکھو، اس میں مسلمان کافر کی بھی تمیز نہیں کر رہے ابھی تو. کوئی انسانیت، کوئی اخلاقیات، کوئی سٹینڈرڈ، کوئی معیار تو ہو. وہ کورین جو تھا اس کا ذہنی توازن خراب تھا، اسے 13 بندے مار دیے، اور مسلمانوں پر ثابت کیے بغیر پورے یقین سے پوری دنیا چلا اٹھے. یہ ہے، اس کو ذرا دل کی آنکھوں سے دیکھیں، دل کے کانوں سے ان باتوں پر توجہ سے سنیں ان کو، اور دل سے سوچیں کہ کیا فکری سطح پر اس وقت مسلمانوں کے ساتھ بگاڑ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے بچائے. ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن، ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی وزیرستان میں ہے، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، افغانستان میں، کراچی میں، انگلینڈ میں، کہیں ہے، وہ اس امت کا بچہ، ہمارا بچہ ہے، ہماری بچی ہے. اس سب کے لیے دعا ہمیں کرنی چاہیے. اور ظلم کہیں ہو، وزیرستان میں ہو، کراچی میں ہو، یا انگلینڈ میں ہو، یا افغانستان میں، اس ظلم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، اور ظلم کے خاتمے کے لیے اور عادل کے نفاذ کے لیے اس امت کو جد و جہد کرنی چاہیے جس مقصد کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.